أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم مجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، تقوی الہی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک انفال کی 29 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: یا ایہا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان. یعنی یہ گفتگو اللہ ان افراد سے کر رہا ہے کہ جو ایمان کے مرحلے تک پہنچ گئے ہیں. ایمان کے لیے میں نے جو مجالس ہماری شہداء کربلا میں ہوئی وہاں پر یہ جملہ کہا تھا، ریپیٹ کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالب ضرور ہیں. ایمان وہ نہیں ہے جو ہمارے کانشیس میں ہے، جو ہمارے شعور میں ہے وہ ایمان نہیں ہوتا. سائیکالوجی کی یہ بحث ہے، تمام سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں بلیف وہ ہے جو ہمارے انکانشیس مائنڈ کا حصہ ہے. ہمارے لاشعور میں جو چیز ہے اصل بلیف ہمارا وہ ہے. لہذا کانشیسلی شعوری اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہوں، شعوری اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ہم مومن ہوں، لیکن لاشعوری طور پر مسلمان ہیں یا نہیں، لاشعوری اعتبار سے ہم مؤمن ہیں یا نہیں، یہ ہماری زبان نہیں بتائے گی، یہ ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں. لہذا ہم، میں نے مثال اس وقت بھی دی تھی کہ ہم اگر شعوری اعتبار سے، ہم سے کوئی پوچھے گا کہ بھئی رازق کون ہے، اللہ ہے، اور اس بات پر ہمارے پاس دلیلیں بھی ہیں، اگر کوئی اس سے ہٹ کر بات کرے گا تو ہم شعوری اعتبار سے اس کو رد بھی کریں گے، ڈیفینڈ بھی کریں گے اپنے عقیدے کو، یہ سب شعور میں ہے. لیکن لاشعوری طور پر میں اللہ کو رازق مانتا ہوں یا نہیں، یہ اس وقت پتہ لگے گا جب آسان حرام مجھ تک پہنچ رہا ہوگا، حلال مجھے مشکل دکھائی دے رہا ہوگا، ضرورتیں میرے دروازے پر کھڑی ہوں گی، تب پتہ لگے گا کہ میں شعوری طور پر اللہ کی رزاقیت کے اوپر ایمان رکھتا ہوں یا نہیں. اگر میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ رشوت، اگر میں نے سمجھ لیا کہ یہ دو نمبری، اگر میں نے سمجھ لیا کہ یہ حرام ہے جو مجھے رزق پہنچائے گا، یعنی اگر میں نے یہ رشوت نہ لی، اگر میں نے اس حرام طریقے سے نہیں کمایا تو میں تو کما نہیں سکتا، میرے تو بچے بھوکے مر جائیں گے، میں بھوکا مر جاؤں گا، تو اس کا عین معنی کیا ہے کہ اگر میں حرام لے رہا ہوں اور حرام کو ترک نہیں کر رہا، حلال کا منتظر نہیں ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ لاشعوری طور پر میں اس حرام کو اپنا رازق سمجھتا ہوں، اللہ کو نہیں سمجھتا. یہ بہت واضح سا مسئلہ. لہذا اصل ایمان کون بتائے گا؟ اصل ایمان ہمارا شعوری منزل، شعوری اعتبار سے نہیں، لاشعوری، لاشعور بتا رہا ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں. اب یہ تمام جگہ پر اللہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، یہ شعوری اعتبار سے ایمان ہے. لاشعور میں میں اللہ کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہوں یا نہیں، یہ میدان عمل میں پتہ لگے گا. ہر جگہ پر، جتنے بھی ہر ہمارا ایمانی ادعا، جس چیز کے بھی ہم ایمان کا ادعا کریں گے، اپنی زبان سے کہیں گے میں اللہ کی رزاقیت پر ایمان لایا ہوں، اللہ ہمیں آزما کر دیکھے گا. ہم کہیں گے میں اللہ کو اپنا نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہوں، پروردگار ہمیں آزما کر دیکھے گا. ہر وہ چیز جس کا ہم اللہ کے بارے میں ایمان کا دعویٰ کریں گے، اللہ اس کو آزمائے گا. اب یاد رکھیے گا کہ بنیادی طور پر ایمان کی وادی ظاہری نقصان کی وادی ہے، یعنی حقیقی نقصان نہیں ہے، ظاہری نقصان ہے. یہ ظاہری نقصان کا سودا اللہ سے کرنا ہوتا ہے، یعنی کیا؟ مجھے ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ اگر میں حرام نہیں لوں گا، اگر میں یہ رشوت نہیں لوں گا. بعض لوگ اس طرح کا بہانہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا ہم نہیں لیں گے، کوئی اور لے لے گا. یہ جواز ہے؟ یہ جواز نہیں ہے. آپ کبھی مقاتل کو پڑھیں، یہ مقاتل میں اہل بیت اطہار کی طرف سے جو بعض روایات یا بعض واقعات بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک مقام یہ بیان ہوا ہے، اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا تو یا جناب زینب یا جناب ام کلثوم، یعنی کسی بی بی سے یہ واقعہ رقم ہے، کہ ایک شخص امام حسین کی بیٹی کے پاؤں سے پازیب یا اس کا کوئی زیور اتار رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. بی بی نے کہا کہ تو پازیب اتار رہا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے کہ جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں اللہ کے نزدیک اس کی کوئی بخشش نہیں ہے. پیغمبر کی بیٹی کو لوٹ لینا، پیغمبر کے گھرانے کو لوٹ لینا، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. تو بی بی نے کہا جب تجھے پتا ہے کہ تو اتنا بڑا جرم کرنے جا رہا ہے تو کر کیوں رہا ہے؟ کہا میں نہیں لوٹوں گا، کوئی اور لوٹ لے گا. یہ جواز ہے؟ یہ جواز نہیں. دوسرا لیتا ہے لے، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، کسی اور کے عمل کا جواب نہیں دینا. یہ کہیں پر بھی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی میں نہیں لوں گا، پورا بازار یہ کر رہا ہے، کرتا رہے پورا بازار. مولانا صاحب اگر ہم یہ نہیں کریں گے، مولانا صاحب اگر ہم یوں نہیں کریں گے، یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ میں انشاءاللہ بھی اس کی طرف آؤں گا. لہذا قرآن کیا کہتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ ہمیں فقر سے ڈرانا. یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ ہمیں ڈرائے گا اس بات سے کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم بھوکے مر جاؤ گے. جب رازق خدا ہے، لہذا
تقویٰ کے آثار میں اگر وہاں تک گفتگو پہنچی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، خدا وعدہ دے رہا ہے یہاں پہ، میت و میت تق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو کوئی بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اس کے لیے ایگزٹ بنانا اللہ کا کام ہے۔ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھے اس مشکل سے نجات نہیں ملے گی، میری یہ مشکل حل نہیں ہوگی، یہ شیطان کی فکر ہے جو تمہیں لے کر جا رہی ہے۔ خدا کا کام ہے، تم جب خدا کے کہنے پر حرام کو ترک کرو گے تو خدا کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے لیے ایگزٹ بنائے، اور پھر جب تم حرام کو ترک کرو گے تو خدا کی ذمہ داری ہے کہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ بھائی آیت کہہ رہی ہے تمہیں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو سولوشن سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر میں نے یہ نہیں لیا تو مجھے کہاں سے ملے گا، تو اللہ کہہ ہی یہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں تمہیں کہاں سے دینے والا ہوں۔
اللہم صل علی محمد واجعل فرجا۔
خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں وہاں سے دوں گا، من حیث لا یحتسب۔ اس لا یحتسب کا معنی کیا ہے؟ خدا جانتا ہے کہ تمہاری فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں سے میں تمہیں دوں گا، لیکن خدا کا حق ہے کہ جب میں نے اس ایمان کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کو اپنا رازق سمجھتا ہوں، اس کا حق ہے کہ وہ یہ ایک مرتبہ آزما کر دیکھے کہ تم حرام کو چھوڑنے والے ہو یا نہیں۔ لہذا وہ تھوڑی سی سختی سے ضرور گزارے گا، کہاں تک؟ وہاں تک اس کا وعدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود تقویٰ کے لیے فرمایا کتنا تقویٰ اختیار کرو، من استطعتم، اتنا تقویٰ اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ بس اسی لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ بھی وہاں تک آزمائے گا جہاں تک اس نے وسعت دی ہے۔ لہذا چار آیتوں کو آپس میں اکٹھا کر لیں، خدا کا مزاج آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ کہاں تک امتحان لے گا؟ بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض مشکلات ان کے لیے ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں مشکلات، اس کے بعد وہ دعا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا کریں ہماری مشکل ختم ہو جائے۔ حضرت امیر کہہ رہے ہیں میری کیا حیثیت ہے؟ فرمایا یہ دعا مت کیا کرو کہ پروردگار مجھے آزمائش میں مت ڈال، پروردگار میرے آزمائش کو ختم کر دے۔ کیوں؟ تم خدا کو سجیشن دینے والے نہیں ہو۔ اگر خدا نے تمہیں مبتلا کیا ہوا، اس کا مطلب یا تمہارے لیے کوئی خیر ایسی اس نے سوچی ہوئی ہے، تمہاری تو لا یحتسب، تم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ خیر کہاں سے اور کب تمہارے پاس پہنچنے والی ہے۔ لیکن اس وقت میں جب تمہارا صبر کا دامن چھوٹ رہا ہو، یہ دعا مت کرو کہ خدا مجھے اس آزمائش میں مت ڈال۔ خدا کو ہم بتانے والے کون ہیں کہ خدا مجھے فلاں آزمائش میں نہ ڈال، خدا مجھے فلاں آزمائش میں نہ ڈال۔ لہذا ایک عجیب و غریب روایت میری جو نظر سے گزری، واقعاً آیت اللہ دستغیب شیرازی شہید، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، فرمایا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جب عرش پر تشریف لے گئے معراج میں، تو سفر معراج میں جو برزخ کی جنت ہے اس کے بعض مقامات ان کو دکھائے گئے، تو وہاں انہوں نے بعض جگہوں پر، اب یعنی اس واقعے سے یہ لگتا ہے کہ یہ والی معراج حضرت کو بعد میں ہوئی ہے، یعنی وہاں پر آپ نے چاہا کہ مثلا تبوک کے جہاں جناب حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھ چار افراد علمداری کرتے ہوئے شہید ہوئے، آپ نے کہا میں ان کا مقام دیکھنا چاہتا ہوں، تو ان کو مقام دکھایا گیا، ایک مرصع تخت ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان میں سے کسی ایک شہید کی گردن میں تھوڑی سی کجی، اب یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کا کہ مقام کے اعتبار سے باقیوں میں اور اس میں فرق ہے، یہ تمثیل ہے اس اعتبار سے کہ باقیوں کے مقابلے میں جس کی گردن کی کجی کی بات کی جا رہی ہے اس کے مقام میں اور باقیوں کے فرق ہے، یہ وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کی سمجھ میں آئے، لہٰذا اس کو ذہنوں میں مجسم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھیں کہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کوئی کمی۔ فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہے؟ تو جواب کیا دیا گیا؟ کہا کہ یہ مقام میں وہی ایک ہی جنگ ہے، ایک ہی کام کرتے ہوئے ایک ہی طریقے سے شہید ہوئے ہیں۔ کہا لیکن ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ پروردگار میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی بے حرمتی نہ ہو۔ اب اتنی سی یہ خواہش رکھنا خدا کے سامنے، اب غور کیجئے گا، ایک خواہش یہ ہے، ادھر بہت سارے شہداء، میں واقعاً حیران ہوتا ہوں کہ ایران کے بعد شہداء نے وہ دروازے ہمارے لیے کھولے ہیں عرفان اور معرفت کے کہ جو شاید ایک طولانی مدت تک ہمارے لیے واہ نہیں ہوتے، ہم نہیں سمجھ پاتے. ان میں سے ایک مقام کیا ہے؟ شہید آبینی وہ فرماتے ہیں کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہر سب کچھ خوش نامی اور شہرت میں ہے، کہ خدا کی قسم سب کچھ گمنامی میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں میرا نام نہیں ہوگا، میں اس مقام پر نہیں ہوں، میرے لیے شہرت کا وہ مرتبہ اور مقام نہیں ہے. فرمایا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شہرت کے اندر ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ خوش نامی میں ہے، کہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ گمنامی میں. یعنی ملک اور ملکوت کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ ملک اور ملکوت کا ریلیشن شپ یہ عالم ملک میں جو جتنا گمنام رہتا ہے ملکوت میں اتنا خوش نام ہو جاتا ہے. یہ کی ہے، یہ کی ہے، یہ کہاں سے ملی ہمیں؟ شہدا سے. لہذا تذکرہ کرنا چاہوں گا شہید ابراہیم ہادی، واقعا شہدا میں ایک عجیب کردار ہے کہ جس کے آثار اب ظہور پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں، تو اب دنیا میں غوغا مچ گیا ہے اس شہید کے. اس سے یہ شہید پہلوان تھا، یعنی کشتی جو ایران میں ان کی سنتی ریسلنگ لڑی جاتی ہے اس کا نیشنل لیول چیمپئن تھا. تو اب آپ سوچیں کہ کتنا کثرتی بدن، کتنا طاقتور جوان ہوگا. عجیب شخصیت تھی اس کی. اس کی کشتی کے فائنل میں اس کے واقعات لکھے ہیں اس کے بعد لوگوں نے، کہ کشتی میں جب یہ گیا ہے تو جو اپوننٹ تھا وہ اس سے نسبتاً ضعیف تھا. کہا ہمیں اس کے بھائیوں نے لکھا بعد میں، کہا ہمیں یقین تھا کہ ابراہیم جیت جائے گا، اور شروع کی کشتی میں وہ غالب بھی تھا، لیکن بالکل آخری مرحلے پر آ کر ابراہیم ایسے ہارا کہ ہمیں سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ جان بوجھ کر ہارا ہے. کہا کہ اب جب میچ ختم ہو گیا ہم گئے تو ہم نے اس سے لڑائی شروع کی. ہم نے کہا ابراہیم یہ کیا کیا تم نے، ہمیں معلوم ہے تم جان بوجھ کے ہارے ہو. کہ پہلے تو وہ اوائڈ کرتا رہا، لیکن جب ہم نے بہت زیادہ ضد کی اور بہت زیادہ اس کو مجبور کیا تو کہنے لگا، وہ جو اپوننٹ تھا نا اس نے کشتی کرتے ہوئے میرے کان میں یہ کہا کہ اس آڈینس میں میری ماں اور میری منگیتر بیٹھی ہوئی ہے. کہا لیکن تم نے اپنا ٹائٹل کھو دیا. کہا تمہیں نہیں پتا میں کیا جیت کر آ رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا میں کیا جیت کر آ رہا ہوں. تو اس شہید کے لیے فرمایا کہ اس کا عادت اس کی کیا تھی، کہ جو شہداء شہید ہو جاتے تھے میدان میں اور ان کے جنازے رہ جاتے تھے، واپس نہیں آ پاتے تھے، تو چونکہ کثرتی بدن کا مالک تھا یہ کیا کرتا تھا، راتوں کو اس کا ایک کام یہ تھا کہ یہ راتوں میں نکل جاتا تھا میدان جنگ میں اور اتنے خطرناک ماحول میں جا کر شہداء کے جنازوں کو تلاش کرتا تھا اور اپنے ساتھیوں کے جنازے لے کر آتا. کہا ہماری ہی لشکر کا ایک ساتھی شہید ہو گیا اور ایک مدت تک اس کا جنازہ نہیں ملا. کہا ہادی بھی پیچھے لگا ہوا تھا کہ کسی طرح سے جنازہ مل جائے، اور بہت کوشش کے بعد کافی عرصے کے بعد جا کر بالآخر اس کو اس کا جنازہ مل گیا. ایک ایسی جگہ پہ پڑا ہوا تھا کہ بڑی مشکل سے یہ وہاں پہنچا اور بالآخر وہ جنازہ لے آیا. کہ یہ جنازہ اس نے بھیجا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے اپنے بازو میں گولی لگی. اب جب بازو میں گولی لگی تو اس کو بھیجا کہ جاؤ اپنی ٹریٹمنٹ کراؤ پہلے پھر آنا. تو یہ ہسپتال آ گیا، ہسپتال کے اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی. کہ اتنے میں جس شہید کا جنازہ بھیجا تھا اس کے والد آ گئے ملنے کے لیے، اور انہوں نے آ کر کہا ابراہیم سے ملاقات کر کے، رو رہے تھے، روتے ہوئے کہا کہ بیٹے میں نے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور تم سے شکایت بھی کرنی ہے، شکوا بھی کرنا ہے، گلہ بھی کرنا ہے. تو ساتھی جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں تعجب ہوا، مطلب شکریہ تو سبھی کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ باپ کو بیٹے کا جنازہ اگر مل گیا، لیکن شکوا ہم نے مطلب ہادی نے کیا ایسی غلطی کی ہے ابراہیم نے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے گلہ اور شکوا. ہادی بھی پریشان ہو، اس نے پوچھا تو کہنے لگے بیٹے شکریہ تو اس بات کا ادا کرنا ہے کہ تم نے ہمارے بیٹے کا جنازہ پہنچا دیا. جب تک گمنام تھا، جب تک نہیں پتا تھا ہمیں، تب تک ہمارے دل میں ایک کسک تھی کہ پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں. کہ جب معلوم ہو گیا کہ شہید ہے تو چلو کم از کم خدا نے، ہم نے یہ سمجھ لیا اور ہمیں اطمینان آ گیا کہ چلو خدا نے ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. بس دو منٹ کے لیے سوچیے گا کہ جو لوگ اسیر اس وقت گمنام ہیں ان کے گھر والے ہر روز جیتے ہوں گے، ہر روز مرتے ہوں گے. رو کر بیچارے کیا کہتے ہیں، یہی تو کہتے ہیں رو کر کہ کم از کم یہی بتا دو کہ زندہ ہے یا نہیں ہے. آپ سوچیں نا، وہ باپ جو بیٹے کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، وہ ماں جو انتظار کرتے کرتے چلی گئی، وہ بچی جو روزانہ اس آسرے پہ پورا دن گزار دیتی ہے کہ شاید میرا باپ، وہ زوجہ جو بیچاری اس انتظار میں بیٹھی ہے، ہم کہاں ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. کچھ اسیر ابھی تک ایسے ہیں جو دبئی میں گرفتار ہیں، ان میں ایک فیملی بھی ہے، یعنی میاں بیوی کو قید رکھا ہوا ہے، نہیں بتا رہے کہاں ہیں. یہ ملت ہے، یہ وہ ہے جس کے پیچھے ایک پوری قوم کھڑی ہے. ہر روز کا مرنا ہے، ہر روز کا جینا ہے، ہر روز کی امید ہے، ہر روز امید بنتی ہے، ٹوٹتی ہے، سخت ہے. اس نے آ کر کہا کہ ہمیں یہ تکلیف تھی کہ پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں بیٹا، شہید ہوا یا نہیں ہوا، کم از کم شہادت سے اطمینان قلب حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے اللہ نے قبول کر لیا. کہا تو پھر شکایت کس بات کی ہے؟ کہا شکایت میری نہیں ہے، بیٹے کی ہے. تعجب کیا؟ کہا بیٹے کی؟ کہا ہاں، اس کی شہادت کے بعد، یعنی جب ہم پریشان تھے، جنازہ آ گیا، دفنا دیا. کہا ایک ہفتے کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا. تو شکایت اس کی کیا تھی؟ شکایت یہ تھی. کہا بابا جب تک میں گمنام تھا، ہمیں ہر روز جناب سیدہ کی زیارت ہوتی تھی، لیکن اب جب سے میرا جنازہ مل گیا ہے، تو اب ہفتے میں ایک دن ہمیں جناب سیدہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے پورے ہفتے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اسیر جناب سیدہ کے نزدیک کس مقام پر ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جناب سیدہ کو کیا جواب دیں گے. کچھ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے، کچھ ہمارا کام بھی ہے. کہتے ہیں کہ ہادی نے جب یہ جملہ سنا نا، تو اشک جاری ہو گئے، اور کہا اس کے بعد وہ کہتا تھا کہ جو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے مل گیا. بھئی کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ کہا بس یہ ڈھونڈ رہا تھا. کیا؟ کہا کہ میری تمنا اب صرف اتنی ہے کہ پروردگار مجھے ایسی شہادت دے کہ میں مفقود الاثر ہو جاؤں، میرا کوئی اثر ملے ہی نہیں، خدا کی راہ میں گم ہو جاؤں میں. یہ مقام ہے. اور یہ ہوا کنالِ کمیل، جہاں پر اس کے ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی ہے. ہر شہید کا جنازہ ملا، آج تک ابراہیم ہادی کا جنازہ نہیں مل سکا. خدا کی راہ میں اپنے آپ کو گم کر دینا، یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ یہ صدقات سے شروع ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا صدقہ ایسے دو کہ جب سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہو تو الٹے ہاتھ کو معلوم. تم جتنا گمنام ہو کر دے گو، قیامت کے دن اتنے خوش نام ہوتے چلے جاؤ گے. ہر وہ عمل، لہٰذا بعض بچے آتے ہیں، بعض ایسا دوستان آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، آغا صاحب کام ہمارا تھا، فلانے نے کیش کرا لیا، کام ہمارا تھا، فلانے کا نام آ گیا. عزیز من، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ کا نام نہیں آ رہا، سمجھ لیں کہ آپ کا وہ کام خدا نے قبول کر لیا. اب یہ دونوں طرف کا امتحان ہے، دونوں طرف کا امتحان ہے. اس کا بھی امتحان ہے جس کا کام ہے نام نہیں آیا، اس کا بھی امتحان ہے جس کا کام نہیں ہے نام آیا. دونوں کا امتحان ہے. جس نے کام کیا ہے نام نہیں آیا، اس نے صرف صبر کرنا ہے. کیوں؟ جب تم نے اللہ کے لیے کیا ہے تو دنیا کو تمہارا نام نہ پتا ہو، اللہ کو تمہارا نام معلوم ہے. اور اگر اللہ کو تمہارا نام معلوم ہے تو اس سے زیادہ کچھ چاہیے؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کو معلوم ہونا چاہیے نا. بھائی دنیا کو نہ پتا ہو، مگر اللہ کو تو پتا ہے نا کس نے کیا. جب اللہ کو پتا تو پھر خاموش رہو. اس کا بھی امتحان ہے. کام نہیں کیا، نام چل رہے ہیں تو خوش مت ہو، یہ بھی تمہارا بھی امتحان ہے. اگر کہیں ایسی کیفیت آ جائے جو کام آپ نے نہیں کیا، لوگ آ کر آپ کے بارے میں، اس کے بارے میں کہیں، تو امتحان ہے. وہاں پر آگے بڑھ کر یہ کہیں بھائی میں نہیں کیا، یہ کام میرا نہیں ہے، یہ فلاں ہے جس نے کیا، اس کا نام لے. پر دونوں کا ایک ہی وقت میں امتحان ہے، دونوں کے ساتھ امتحان ہو رہا ہوتا ہے. لہذا عزیزان من، یہ یاد رکھیے گا، اصل جو دنیا میں ہے وہ کیا ہے؟ گمنامی ہے. جتنے کمالات گمنامی میں ہیں اتنا خوش نامی میں ہیں، جتنے کمالات بے نام ہونے میں ہیں شہرت میں، وہ تمام مقامات نہیں. لہذا اب ایمان کی جو باتی ہے وہ کیا ہے؟ نقصان کی بات، ظاہری نقصان، ظاہری، یعنی ظاہر میں یہ نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن ایمان کیا ہے؟ ایمان یہی ہے اگر آپ کو خدا کے اوپر ایمان ہے اس بات پر کہ یہ نقصان جو مجھے نظر آ رہا ہے خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر میں خدا کے لیے اس کام کو انجام دوں گا، اس نقصان کو اختیار کروں گا، تو خدا میرے اس نقصان کو فائدے میں تبدیل کر سکتا ہے. اگر ایمان ہے اس بات پر کہ خدا میرے نقصان کو فائدے میں تبدیل کر سکتا ہے، اسی کا نام امتحان ہے. اور خدا امتحان لیتا ہے، بس جیسے ہی امتحان میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے، ثابت کر دیتا ہے کہ پروردگار میں تجھے رازق جانتا ہوں، تو اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے. لہذا عزیزان من، یا ایوہ الذین آمنو کہنے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ امتحانات ایمان کے اعتبار سے بعض مقامات کو گزار چکے ہیں. اب اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان کے یہ مراحل گزارنے کے بعد بھی ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے جو سیئات اور گناہ ہیں ان کو بھلا دے گا، ختم کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت کرے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ عظیم فضل کا صاحب ہے. اللهم صل على محمد. مقام کیا ہے عزیزان من؟ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، وقام یعنی بچ کے رہنا. اس بچنے کے لیے ایک مرحلے میں خوف درکار ہے اور اگلے مرحلے میں خشیت. لیکن ابتدائی مرحلے میں عذاب الہی کا خوف اگر صحیح معنی میں قلب انسان میں وارد ہو جائے، تو پھر انسان کے اندر گناہوں کی نسبت یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ بچنے کی جو کیفیت ہے، شہید متحری کی جو مثال ہے کہ بیماری سے انہوں نے مثال دی، ایک مرتبہ آپ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا رہے ہیں، کیا کر کے؟ اپنے آپ کو بیماری سے دور لے جا کے. میں نے عرض کیا تھا پہلے دن کہ آپ بیماری سے اپنے آپ کو دور تو لے کے جا رہے ہیں، جیسے کرونا میں ہوا کہ بعض لوگ اپنے آپ کو دور لے گئے، جہاں گئے وہیں کرونا. تو شیطان کا جو وائرس ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. آپ جتنے تنہائی میں جائیں گے اتنے ہی شیطان کا وہاں پر ورود زیادہ. لہذا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو یہ گھر والوں کو جو آگ سے بچانے کا مرحلہ ہے، یہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے. یہ جو غرب نے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ایک بات ڈال دی ہے کہ جی بچوں کی بھی پرائیویسی، بچوں کی شریعت میں کوئی پرائیویسی نہیں. پرائیویسی اس وقت شروع ہوگی جب شادی کر لے گا. جب تک شادی شدہ نہیں ہے تب تک کوئی پرائیویسی شریعت میں نہیں ہے. یہ پرائیویسی کے نام پر اس کو تنہائی دینے کا مطلب اپنے ہی بچے کو اٹھا کر شیطان کی آغوش میں بیٹھا دینا. شریعت نے جو کہا ایک خاص عمر کے بعد بستر الگ کر دو، کمرے بھی الگ کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ سنگل سنگل کمرے دینا، یعنی اپنے بچوں کو خود کہاں بیٹھا دینا؟ شیطان کی آغوش. اگر بچہ واقعاً کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کسی فیلڈ میں، واقعاً اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے، تو جو بھی اس کا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہے اس کو کمرے میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. کہاں دیں اس کو؟ چوک میں، گھر کے چوک میں لا کے رکھیں. چوک سے مراد کیا؟ وہ جگہ جہاں پہ ہر وقت کسی کا آنا جانا ہے. اور پھر اس کو رکھیں بھی ایسے کہ کمپیوٹر کا جو رخ ہے وہ یاد رکھے. نوجوان اچھی طرح سے یہ سن لے، نوجوان تمہارا ہر وہ کام جو تم کسی دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتے یقینی طور پر حرام ہے. سمپل سی بات بتا رہا ہوں. آپ کا کوئی بھی ایسا کام ہے کہ جو آپ اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں دکھا سکتے، ہاں 90% یا 99% امکان یہ ہے کہ وہ کام حرام ہی ہو. حلال کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ دوسروں کو نہ دکھا سکے. حلال کوئی کام ایسا نہیں ہے. تو اگر حلال کر رہے ہو تو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ کون دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا کچھ کرنے جا رہے ہو تو پھر جو ٹینشن ہونی چاہیے. لہذا دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. لہذا نہ اپنے لیے وہ فضا ایجاد کرو، نہ اپنے بچوں کے لیے وہ فضا ایجاد کر کے دو جو گناہ کی طرف لے جانے والی. اب ایک طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اتنی دور لے جاؤ. تو اب آپ اتنے دور، جتنی دور جائیں گے جتنی خلوت ایجاد ہوگی اتنا ہی خود بخود شیطان آپ کے اوپر حاوی اور مسلط ہوگا. دوسری بات شہید نے کیا کہا؟ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ جو کہ مرض کے مقابلے پر کیا ہے، اپنی امیونٹی کو مضبوط کرنا. اب یہ امیونٹی ایک مرتبہ ایسے ہوتی ہے، ایک مرتبہ ویکسینیشن کے تھرو ہوتی ہے. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جو امیون سسٹم ہے، پروردگار نے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہائپر انٹلیکچوئل ڈیزائن ہے. یہ اتنا انٹلیکچوئل ڈیزائن ہے کہ ابھی تک انسان اپنے ہی آپ کو نہیں سمجھ سکا کہ اللہ نے کیا کمالات رکھے ہیں. جو انسان ابھی تک اپنی ذات کو نہیں پہچان سکا، وہ چلا ہے یہ باتیں کرنے کہ میں نے کائنات میں سے یہ ڈھونڈ لیا، میں نے سے کائنات میں سے وہ تلاش کر لیا. اور خاص طور پہ یہ اسٹرانومی والے، یہ مجھے واقعی، میں کسی کے لیے چیلنج نہیں کر رہا ہوں، نہ میں، میری حیثیت ہے، لیکن دو ایک چھوٹے چھوٹے سے سوال کرتا ہوں میں ہمیشہ. وہ کہتے ہیں جی وہ اتنے پتہ نہیں لاکھوں نوری سال کا ستارہ، اس میں یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا. تو مجھے کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آتی، یہ مجھے سولو کر کے دیں آپ. آپ نے اگر ٹیلیسکوپ سے دیکھ بھی لی چیز ہے، آپ کی اپنی آنکھیں جب بغیر کسی انسٹرومنٹ کے دیکھتی ہیں تو دھوکہ کھا جاتی ہیں. کامن ہے نا، کامن ہے. آپ ابھی گرمیاں ہیں، دن میں آپ سفر کریں، کہیں نکلیں باہر، تو روڈ پر آپ کو دور پہ کیا نظر آئے گا؟ سارا پانی نظر آئے گا. ہاں، اتفاقاً آج آ رہا تھا دن میں حیدرآباد میں، یوم حسین تھا سندھ یونیورسٹی میں، تو واپس آتے ہوئے جب سیراب آ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا نوٹس کیا، عجیب ہے، یعنی صرف سراب نظر نہیں آتا، اس سراب میں ساتھ والی گاڑیوں کا عکس بھی نظر آتا ہے. یعنی جیسے پانی کے اندر عکس نظر آتا ہے، اس طرح سے اگر اس کے اطراف میں کوئی چیز ہے تو اس کا عکس بھی اس کے، یعنی جیسے پانی میں عکس پڑتا ہے، باقاعدہ اس طرح سے گاڑیوں کا عکس اس کے اندر دکھائی دے رہا تھا. اور میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا، میں کہا کچھ کلومیٹر پہ مجھے پانی نظر آ رہا ہے جبکہ ہے نہیں. اب وہ جو پتہ نہیں کتنے سو نوری سال، پتہ نہیں ہزار نوری سال کے فاصلے پر چیز آ رہی ہے، ابھی تک ہم نے ایک نوری سال بھی، انسان نے ابھی تک ایک نوری سال بھی طے، ایک نوری سال، ایک نوری سال بھی انسان نے ابھی تک طے نہیں کیا ہے اس نے ابھی، اور ہزاروں نوری سال ان کی بات کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے کہ وہاں سے ہمیں یہ نظر آ گیا. وہ ابھی تمہیں چار کلومیٹر کے فاصلے پر پڑی ہوئی چیز نہیں پتہ لگتی کہ پانی ہے یا نہیں، تو یہ تم کون سی سائنس ہے؟ لہٰذا میں نہیں کہتا، میں سائنس کا کبھی بھی مخالفت نہیں ہوں، صرف یہ کہتا ہوں کہ سائنس کی جو بھی بات آ رہی ہے فتبینو، اس لیے کہ اس وقت سائنس دنیا کے سب سے بڑے فاسقوں کے ہاتھ میں ہے. اور قرآن نے کہا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینو، اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو بغیر اس کے اندر تحقیق یہ قبول نہیں کرنا. واحد بات جو کہتا ہوں وہ کیا ہے کہ یہ جو تم بالکل آنکھیں بند کر کے کہتے ہو جی سائنس نے کہا ہے، یہ طریقہ غلط ہے. ایک زمانے میں دین کی بلائنڈ فیلوشپ تھی، اب سائنس کی بلائنڈ فیلوشپ ہو رہی ہے. بلائنڈ فیلوشپ وہاں پر بھی غلط تھی، بلائنڈ فیلوشپ یہاں پر بھی غلط ہے. بلائنڈ فیلوشپ نہیں ہونی چاہیے، کریٹیکل اور اینالیٹیکل اپروچ. جیسے آپ دین پر سوال کرتے ہیں ویسے ہی سائنس پر سوال کریں. لہذا عزیزان من، جو ہمارے لیے مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو تھوڑا سا غور کرنا ہے کیا کہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے، اب اس کے اندر کمال کیا ہے، اگر کوئی بھی ضعیف جراثیم کسی بھی بیماری کا داخل ہو جائے، تو اگر جراثیم نیا بھی ہو تو باڈی کیا کرتی ہے، آٹومیٹک ڈیفنس سسٹم کے تحت اس جراثیم کے خلاف اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتی ہے اور اس کے خلاف ایک پورا ڈیفنس سسٹم بنا لیتی ہے. اب اگر آپ کی امیونٹی کے اندر ان تمام بیماریوں سے لڑنے کا سسٹم موجود ہو تو آپ بیماری کے درمیان میں رہتے ہوئے بھی بیماری سے بچ سکتے ہیں. تو جیسے بدن کو ہم اپنی امیونٹی کے ذریعے سے بیماری کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں، ایمان اور تربیت وہ دو عنصر ہیں کہ اگر یہ ہمارے بچوں کے اندر آ جائیں اور ہمارے اندر آ جائیں، یہ ہماری روح کی امیونٹی کو اتنا مضبوط بنا دیتے ہیں کہ معاشرہ جتنا مرضی گناہ آلود ہو جائے، انسان کی روح کی امیونٹی اس کو گناہ سے بچا کر رکھتی ہے. لیکن اس امیونٹی کو مضبوط کیا چیز بناتی ہے؟ ایک صحیح عقیدہ اور ایمان، اور دوسرا تربیت انسان کی. جب تک تربیت یافتہ نہ ہو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک نہیں سکتا. اب مرحلہ کیا ہے؟ یہ امیونٹی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ انسان کے اندر ہر گناہ کے مقابلے پر ایک ایسی ریپلسیو فورس موجود ہو کہ وہ گناہ کی طرف توجہ ہی نہ کرے. اب اگر انسان اپنے آپ کو صحیح معنی میں ترقی دے, اپنی صحیح تربیت حاصل کرے, عقائد اس کے صحیح ہوں, ایمان محکم ہو, تو تربیت انسان کو اس جگہ تک پہنچا سکتی ہے کہ حتیٰ انسان کے اندر فکر گناہ بھی باقی نہیں رہتی. یعنی پاکیزگی. پاکیزگی انسان کے وجود سے شروع ہوتی ہے, اس کے ظاہری بدن سے شروع ہوتی ہے, باطن میں آتے ہوئے روح کے اس مرحلے تک پہنچ جاتی ہے جہاں کے اندر انسان کی عقل اور قلب اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کے اندر حتی فکر گناہ بھی نفوذ پیدا نہیں کر سکتے. وہ مراحل ہیں, ان کے لیے انشاءاللہ کبھی اور موقع رہا تو تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے کہ وہ کیا مراحل ہیں, کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, ابتدائی مراحل کیا ہیں. لیکن بنیادی طور پر مرحلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہ سے روکنا. اب یہ گناہ سے روکنے کا ایک عمل یہاں ہے, دوسرا عمل اپنی ذات سے باہر ہے. جو قو انفسکم اہلیکم نعرہ کہا گیا, یعنی کیا ہے, اس امیونٹی کو, اس سلسلے کو, اس تربیت اور ایمان کی کیفیت کو صرف ذات تک محدود نہیں رکھنا ہے بلکہ اپنے ذات سے باہر نکال کر جتنے آپ کے اہل ہیں جہاں تک آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں پہنچانا ہے. کیوں؟ یہاں پر بھی شہید متحری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہی ایک خوبصورت مثال ہے. فرمایا ہمارا معاشرہ, کوئی بھی سوسائٹی, یہ کشتی کی مانند ہے. جب کشتی کی مانند ہے تو اب کشتی میں ہر ایک کی آزادی, میری مرضی والا کام نہیں چل سکتا. کیوں؟ کشتی میں اگر ہر آدمی اپنی مرضی چلانے لگے تو کیا ہوگا؟ اب کوئی شخص اپنی مرضی چلاتا ہوا کشتی میں سوراخ کرنے کی کوشش کرے تو آپ کرنے دیں گے؟ بھائی دیکھیں, یاد رکھیے گا, یہیں سے کسی بھی جامعے, کسی بھی معاشرے کے اندر جو آزادی کا کانسیپٹ ہے وہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے. یہ جو ویسٹ ہمیں معاشرے کے اندر آزادی کا کانسیپٹ دینا چاہ رہا ہے, یہ آزادی کا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ حیوانیت کی طرف سفر کرانے کا مرحلہ ہے. ابھی ہی پچھلے دنوں کسی نے وہ شیئر کیا ہے, یہ میری مرضی کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب انگریزوں میں ایک طبقہ ایسا تیار ہو گیا ہے کہ جو کہتا ہے جی میں چونکہ اپنی مرضی سے کتا بننا چاہتا ہوں تو یہ میرا حق ہے کہ میں کتا بن کر رہوں. لہذا وہ کتوں کی طرح چل رہے ہیں, کتوں کی طرح پھر رہے ہیں, کتے بنے ہوئے ہیں باقاعدہ, گلے میں پٹا ڈلوا کر اور اپنے منہ پر اپنے کتوں کی طرح سے آوازیں, کتوں کی طرح سے حرکتیں کرنا یہ ہو گیا, یہ آنا شروع ہو گیا ہے. یہ اس وقت غرب کی جو معاشرے کے وہ جو ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں ان کا نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے. اب یہ وہ الارمنگ سائن ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا. یہ ساری یونیورسٹیاں, یہ ساری تعلیم, یہ ساری سائنس, یہ سب کچھ ان کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اگر اس کا نہائی نتیجہ یہ نکلنا ہے تو پھر ایسی سائنس پر بھی لعنت اور ایسی یونیورسٹیوں پر بھی لعنت. اگر آخر میں جا کر ہم نے خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک کتا بننا ہے تو بھیا ایسی تعلیم سے جاہل ہونا بہتر ہے, ایسی سائنس سے بغیر سائنس کے جینا بہتر ہے جس میں آخری نتیجہ ہی نکلنا ہے. بس اگر آپ کو ویسٹ کے اب بھی یہ مکروہ چہرے نظر نہیں آ رہے اور اب بھی آپ ذہنی طور پر ان کی غلامی سے باہر نہیں نکلے تو پھر آپ کے لیے کوئی اور جا نہیں. لہذا شہید متحری کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ معاشرہ کشتی کی مانند ہے جس میں آپ ہر ایک کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اپنی مرضی چلائے. لہذا ایک مرحلہ قو انفسکم و اہلیکم نارا یہاں پر آ کے کہ صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا بلکہ اپنے اہل اور اپنے محلے اور اپنے لوگوں کو بھی بچانا ہے. یہی بچانے کا عمل, غور کیجئے گا, یہی بچانے کا عمل. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کی, عالم دنیا, عالم ملک, اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ عالم تنازع ہے, اس کے اندر تنازع کی کیفیت ہمیشہ باقی, یہ پازیٹو اور نیگیٹو یہ ہمیشہ اس سوسائٹی کا حصہ رہیں گے. عالم مادہ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں پازیٹو اور نیگیٹو دونوں اپنے کمال کے ساتھ ایک ہی چیز سے, ایک ہی ڈائمنشن میں ظہور کریں, عالم مادہ میں نہیں ہے. عالم ملکوت کسی حد تک بعض چیزوں کو, بعض تنازعات کو ختم کرتا ہے لیکن صرف واحد ذات پروردگار عالم کی ایسی ہے کہ جس کے اندر تمام کمالات, کہ جن میں سے بعض ہمارے اور آپ کے حساب سے ضد بھی بن رہے ہوں، پروردگار کی ذات میں ایک ہی وقت میں اپنے تمام کمال کے ساتھ ظہور بھی کرتے ہیں اور اسے ٹکراتے بھی نہیں ہیں۔ لہذا وہ عین اس عالم میں کہ وہ اول ہے کمال کے ساتھ، وہ آخر بھی ہے کمال کے ساتھ، وہ ظاہر بھی ہے کمال کے ساتھ، وہ باطن بھی ہے کمال کے ساتھ، وہ رحمان بھی ہے کمال کے ساتھ، وہ جبار بھی ہے کمال کے ساتھ، وہ رحیم بھی ہے کمال کے ساتھ، وہ قہار بھی ہے۔ یہ کیفیت، یہ کیفیت، یہ صرف ذات پروردگار عالم ہے کہ جو اس چیز کو تحمل کر سکتا ہے، یہ اس کی ذات ہے کہ جس کے اندر یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کائنات میں کسی کے لیے بھی تمام کمال کے ساتھ اس کو ظہور دینا یہ اصل مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ لہذا جیسے ہی خلق کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی خالق اور مخلوق جہاں سے جدا ہوتے ہیں، کمال خلق جہاں سے ظہور کرتا ہے، وہاں پر کم از کم اس کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی مخلوق ظہور میں آئے وہ کم از کم دو کیفیات کے ساتھ، یعنی دو اس کے حصے ہوں۔ لہذا فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، یہ کہاں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کہا، انا وعلی من نورن۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ بتائیں کہ وہ جو نور اللہ نے خلق کیا ہے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے مخلوق اس وحدت کو کبھی بھی اپنے اندر لا ہی نہیں سکتی جو وحدت پروردگار کا خاصہ ہے۔ لہذا مخلوق اپنی ابتدا میں ہی ایک سے زیادہ ہوگی۔ اب ایک سے زیادہ ہو کر گنتی کہاں تک جانی چاہیے یہ ہمیں نہیں پتا، کمال مطلق نے لیکن ہمیں یہ بتا دیا کہ میرے کمال کی ابتدائی تجلی بھی اگر کچھ حصوں میں بٹتی ہے تو وہ 14 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اب یہ 14 میں کیوں ہوتا ہے یہ ہم نہیں سمجھ، یہ 14 میں ہی کیوں منحصر ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہے۔ اس کی علت ہو سکتا ہے آگے چل کے کبھی انسانی عقل اس قابل ہو جائے کہ اس کو سمجھ میں آئے، لیکن ہر بات کو ہمیں ضروری نہیں کہ ہمیں جب بتا دیا گیا تو ابھی ہمارے لیے اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ خلق کے مرحلے پر آ کر جب یہ کمالات اپنے آپ کو ظہور دیتے ہیں تو کم از کم اس کے جو تجلیات ہیں وہ 14 کیفیات کے ساتھ ظہور کرتی ہیں۔ لہذا اب عزیزان من، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے عالم مادہ، چونکہ عالم تضاد ہے، اور اس عالم تضاد کا نتیجہ، درود پڑھیے گا ایک مرتبہ بلند آواز سے، قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین رضا جعفری صاحب، یہ میرے استاد بھی ہیں، میرے سینئر بھی ہیں، میں ان کی خدمت میں صرف ہاتھ جوڑ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ قبلہ، ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے کچھ جسارتیں پیش کر رہا ہوں، اور اگر کوئی بھی اشتباہ اور غلطی ہو تو بالکل اصلاح کا طلبگار ہوں۔ درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد علیہ وسلم۔ یہ وہ مراحل ہیں جب ہمارے لیے بھی چیزیں سنگین ہو جاتی ہیں۔ عالم تضاد ہے، اس تضاد کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ اگر کہیں ایمان اور تربیت نہیں ہوگی، اس کا فقدان فساد فی الارض ایجاد کرتا ہے، مفسدین آتے ہیں۔ اب یہ مفسدین جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے مقابلے پر جو عمل درکار ہے وہ کیا ہے؟ وہ مصلحین کا ہے۔ بس یہاں سے جہاں معاشرے میں ایمان اور تربیت کے فقدان سے فساد ایجاد ہوگا تب مصلحین کا کردار سامنے آتا ہے۔ لہذا جہاں کہیں پر بھی اللہ نے ایمان کا تذکرہ کیا ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کیا، یا عمل صالح کا تذکرہ کیا بتا رہا ہے کہ ایمان محض کسی بھی کام کا نہیں ہے جب تک کہ عمل صالح، اب یہ صالح ہے کیا؟ اصل صالح عمل ہے ہی فساد کے مقابلے پر۔ جہاں پر بھی، اب یاد رکھیے گا، یہ خیر و شر کی قوتوں کا ٹکراؤ، یہ حق و باطل کا ٹکراؤ، یہ پازیٹو اور نیگیٹو کا ٹکراؤ، یہ اس دنیا کا ایک لازمی جز ہے، یہ لازمی کیفیت ہے۔ لیکن صرف جو چیز انجام دینی ہے وہ کیا ہے؟ کہ مصلحین نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر مصلحین کا غلبہ ہو جائے تو فساد خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ تنازع انویٹیبل ہے، انڈسپینسیبل ہے، یہ تنازع ہر صورت میں، ہر صورت میں ہونا ہے۔ لیکن اس تنازع کی صورت میں مصلحین کو جو چیز ضعیف کرتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ مفسدین کو جو چیز مضبوط کرتی ہے وہ کیا ہے؟ مفسد کے پاس جو واحد راستہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیٹنگ ہوتی ہے، وہ دھوکہ ہوتا ہے، وہ غیر اخلاقی راستے ہوتے ہیں۔ مفسد اگر کہیں پر بھی طاقتور ہوگا کس راستے سے ہوگا؟ چیٹنگ کے راستے سے، دھوکے کے راستے پہ. اب جب یہ مفسد یہ عمل انجام دے رہا ہوتا ہے تو عین اس کے مقابلے پر مسلح کا کردار کیا ہے؟ کہ وہ فساد کے مقابلے پہ کھڑے ہو. مسلح کی کمزوری کیا ہے؟ مسلح کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ چیٹنگ کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا. اختیار نہ کر سکنے کا مطلب یہاں پر سلب قدرت نہیں ہے. عصمت کی بحثوں میں میں نے دو سال پہلے آپ کی خدمت میں اس سے پچھلے سال بحث کی تھی، وہاں میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ہم عصمت کی یہ تعریف نہیں کرتے کہ معصوم گناہ انجام دے نہیں سکتا. اصلاً مقام عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گناہ انجام نہ دے. اب یہ ہم عام طور پر اپنی زندگیوں میں ملاحظہ کرتے ہیں، دو پہلوان آپس میں جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ریسلنگ کر رہے ہیں، ایک چیٹنگ کر رہا ہے، دوسرا کیا وہ چیٹنگ پہ نہیں رکھتا قدرت؟ وہ بھی رکھتا ہے. اگر دونوں چیٹنگ کرنے لگے تو پھر دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا. یہ فرق کہاں سے ایجاد ہوتا ہے؟ کہ جہاں اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار کرے، اور دوسرا کیا کرے؟ دوسرا اپنی طاقت کے بل بھروسے پہ نہیں، اس اخلاقی اقدار کو بچانے کے لیے، جبکہ اس کو واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں چیٹنگ نہیں کروں گا میں ہار جاؤں گا. تو اتنا اخلاق تو اس ریسلر کے اندر بھی موجود ہوتا ہے کہ جب ریسلر اپنے اس اخلاقی اقدار کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے چیٹنگ پر قدرت رکھتے ہوئے چیٹنگ انجام نہ دے، کم از کم اس دائرے کے اندر وہ اپنی عصمت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی عصمت کا دائرہ ہے لیکن اتنی عصمت ہے. اب اگر اسی کیفیت کو آپ اپنے کمال پر لے کر چلے جائیں تو معصوم خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. معصوم یعنی قادر پر گناہ ہوتا ہے لیکن اس کے مقام کا تقاضا، اس کے علم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی صورت میں گناہ کو انجام نہ دے. اب لیکن مرحلہ کیا ہے؟ مصلحین کی جو اصل کمزوری ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ کہ اس کو کمزوری اس لیے کہا کیونکہ ظاہری طور پر شکست ہوگی. اب اس کی چیٹنگ کرنے اور اس کے چیٹنگ نہ کرنے کے درمیان میں مفسد کو کیا چیز طاقتور بنا رہی ہے، مسلح کو کیا چیز کمزور بنا رہی ہے؟ وہ ہے درمیان میں موجود اکثریت کی خاموشی. تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو سمجھیں. اگر کسی ریسلنگ کے میچ میں ہی مثلا آپ تصور کر لیں، کبھی تصور کر لیں کہ جو چیٹنگ کر رہا ہے جب وہ چیٹنگ کرنے لگے اور جیتنے لگے تو پوری آڈینس کھڑی ہو جائے اور ریفری کو کہے نہیں ہم نے دیکھا ہے اس کو، ہم نے یہ چیٹنگ کر رہا ہے. اگر پوری عوام کھڑی ہو جائے اور مصلح کا ساتھ دینا شروع کر دے، ایماندار کا ساتھ دینا شروع کر دے، تو ریفری بھی کبھی جرات نہیں کرے گا، نہیں کرے گا نا کبھی بھی جرات. اب آپ غور کیجئے گا اس کا مطلب کیا ہوا. مفسد کو جو چیز طاقتور بناتی ہے وہ درمیان کی اکثریت کی خاموشی ہے، مسلح کو جو چیز ضعیف بناتی ہے وہ اکثریت کی خاموشی ہے. لہذا اب یہ مت سمجھیے گا کہ میان حق و باطل، اس رزم حق و باطل، اس خیر و شر کی لڑائی میں میں اگر خاموش رہوں گا تو میں بچ جاؤں گا. نہیں، عین ممکن ہے کہ آپ کی خاموشی مفسد کی کمر کو مضبوط بنا رہی ہو. اور جہاں خاموشی مفسد کی کمر کو مضبوط بنا رہی ہو وہاں پر وہ خاموشی اتنا ہی بڑا ظلم ہے جتنا مفسد کا اپنا انجام دیا ہوا ظلم ہے. لہذا زیارت وارثہ کے الفاظ اللہم لعن قتلت اللہم لعن امتا قتلت کا وظلمت کا، پھر کیا کہا؟ وسمعت بذلک ورضیت بہ، یہ لعنت اس پر بھی ہے جس نے قتل کیا، لعنت اس پر بھی ہے جس نے ظلم کیا، لعنت اس پر بھی ہے جو ایسا خاموش رہا کہ اپنی خاموشی سے اس نے ظالم کی رضایت کا اعلان کیا. اس ایک لعنت میں یہ تینوں کیوں برابر ہیں؟ اس لیے کہ ہر جگہ یہ بے حسی خاموشی، بے حس خاموشی اگر مفسد کو مضبوط بنا رہی ہے تو عین اس مرحلے پر مصلحین کو کمزور بنا رہی ہے. لہذا ابھی اس وقت ایک اور میدان ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے. ابھی محرم ایام اعزاز سے پہلے پارا چنار میں حالات خراب تھے، وہاں ہو رہے تھے حالات خراب، ہم چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ابھی گلگت بلتستان میں اس وقت مسلسل حالات کو خراب کیا جا رہا ہے، مسلسل یہ کام کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا نا یہ ہو رہا ہے. ایک تنظیم ہے جو اپنے نام کے ساتھ ظاہراً اسلامی لگا رہی ہے. اب یہ تو اگر اس کے بعد بھی کسی کو ان کا کردار نظر نہیں آ رہا تو یہ وہ لوگ ہیں انشاءاللہ کہ جو قیامت کے دن اندھے محشور کیے جائیں گے، اور پھر یہ قیامت کے دن کہیں گے یا رب لما حشرتنی اعمی، پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اسی طرح سے ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھیں اور تم نے ان کو بھلایا، بس آج تمہیں بھی اللہ نے بھلا دیا۔ یہ جو دنیا میں اندھا پن دکھا رہے ہیں، اس وقت پاکستان میں یہ متنازع فرقہ واریت کا بل، یہ یاد رکھیے گا، ہم نے لوگوں کو خاص طور پر اپنے برادران اہل سنت کو یہ سمجھانا ہے، نہ ہم توہین کے مخالف ہیں، نہ ہم صحابہ کی توہین کے لیے کوئی جواز فراہم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم اہل بیت اطہار کے حوالے سے کسی مشکل کا شکار ہیں۔ یہ جو ظاہری اچھا سا نام نظر آ رہا ہے، بحث یہ نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے مرحلہ کیا ہے۔ مشکل بل کی نام میں نہیں ہے، کیفیت میں، اس لیے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں کوئی بل دیتے ہیں تو قانونی اور آئینی طریقہ یہ ہے کہ اس بل کو پیش کرنے سے پہلے آپ نے توہین کے لفظ کو فلی ڈیفائن کیا ہوا ہو، لفظ صحابہ کو آپ نے صحیح طریقے سے ڈیفائن کیا ہو، لفظ اہل بیت اطہار کو آپ نے صحیح سے ڈیفائن کیا ہو۔ اگر انڈیفائنڈ آپ کوئی بھی بل پاس کر دیتے ہیں تو یہ آئینی طور پر مجرمین اور مفسدین کو سپورٹ کرنے کا نام ہوتا ہے۔ آپ یہ نکال دیں، آپ صحابہ کا لفظ بھی نکال دیں، آپ سب کچھ نکال دیں، ہر چیز نکال دیں، میں صرف یہ کہوں کہ جی توہین کا بل پاس کر رہا ہوں میں، اور میں توہین کو واضح نہ کروں، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے یہ بل ایمبیگوس ٹرمینالوجیز کے ساتھ جو بل پاس کر دیا، اب یہ آئیں گے یہ مجھ سے کہیں گے بھی مولانا نے میری توہین کی، بند کر دو ان کو 10 سال۔ اب یہ کون تحقیق کرے گا کہ توہین ہوئی یا نہیں؟ پھر اس بل کے بعد آگے خدا شرک جیسے، خدا قتل جیسے، خدا بدترین گناہوں کو معاف کرنے کی گنجائش رکھتا ہے، پاکستان کی بظاہر اسلام دشمن یہ حکومت جو اپنے آپ کو اسلامی کہہ رہی ہے ایسا بل پاس کر رہی ہے جس میں معافی کی آگے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بل شیطانی تو ہو سکتا ہے، رحمانی؟ یہ کون سا بل ہے کہ جو آ کر کوئی اٹھے اور یہ ہو رہا ہے؟ ایک طبقہ جمع ہو کر یہ کہتا ہے جی انہوں نے ہمارے دل کو اپنے جملے سے ہمارے دل کو اذیت پہنچائی ہے، ہم بڑے تکلیف میں آ گئے ہیں، لہذا ان پر ایف آئی آر کاٹو، بس اتنا جملہ کافی ہے۔ تو اب آپ پاکستان میں ہر کوئی، میں پھر اس سے پہلے میں آتا ہوں، آئیں اسی پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کر کے ہم شیعوں کے دلوں کو دکھایا ہے اور توہین کی ہے، لہذا ان سب کو 10 سال کے لیے اندر کر دو جیل کے، اور کاش یہ 10 سال کے لیے دل میں چلے جائیں، پاکستان خود بخود سدھر جائے گا۔ اللہم صلی اللہ، یہ کون سا بل ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے فساد مچانے کے لیے؟ اور اب جو اس کے بعد گلگت اور بلتستان کے اندر سچویشن پیدا کی جا رہی ہیں، مگر ہمیں نہیں پتہ لگ رہا، ہمیں واضح طور پر پتہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جان بوجھ کر فرقہ واریت کی آگ کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جان بوجھ کر کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ٹھیک یہ ایام انہی ایام کو، خاص طور پر ان ایام کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کبھی غور کیجیے گا، اس لیے کہ یہ ایام اس وقت امام زمان کی قوت کے اظہار کا زمانہ بن چکے ہیں۔ صرف 1 اربعین کی واک نے تمہاری کمر توڑ دی ہے، 1 اربعین کی واک نے اس وقت دشمنہ نے امام زمانہ کو زمین پر لا کر ایسا پٹکا ہے کہ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہماری واک تمہیں ہرا دیتی ہے، تم ہمارے مقابلے پہ کھڑے کہاں سے ہو گئے؟ تمہاری حیثیت ہے، تمہارے اوپر سے اگر یہ بعض مقتدر اداروں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو تم گھر سے نکلنے کی قابلیت نہیں رکھتے ہو، تمہاری حیثیت ہے کہ تم ہمیں مٹاؤ گے، ہمیں کرو گے، دھمکاؤ گے۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ کیوں ہمارا دشمن مشکل میں ہمارے لیے ہمارے جرات پیدا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ متاسفانہ ابھی بھی شیعوں کی ایک بہت بڑی اکثریت وہ ہے کہ جس نے کربلا سے بھی یہ نہیں سیکھا کہ جہاں حق اور باطل کا مقابلہ ہو رہا ہو وہاں پر خاموشی حرام ہے، یزیدیت کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ اگر کسی نے کربلا سے یہ بھی نہیں سیکھا، کون سی عزاداری ہے وہ؟ عزاداری مقدس ہے، کب؟ جب یہ عزاداری حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کا اعلان بنے۔ عزادار کون ہے؟ عزادار حسین کا لشکری ہے، عزادار حسینی ہے، اور اگر حسینی نے یہ نہیں سیکھا کہ جب یزید کی حمایت کے لیے کوئی اٹھ رہا ہو تو امام کی حمایت کے لیے بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ حل من ناصرین ینصرنا کا معنی کیا ہے؟ حل من ناصرین ینصرنا کا معنی یہ ہے۔ لیکن اب بھی اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں، اب بھی ہم یہ سوچتے رہیں کہ ٹھیک ہے ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے بولنے سے کیا فرق پڑے گا؟ لہذا عزیزان من، ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے سر پر ہیں، اور اگر ہم نے ادا نہیں کی تو خدا جانے ہم جناب سیدہ کو منہ دکھانے کے قابل بچیں گے یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسی اصلاحی عمل کے لیے. دیکھیے کربلا کا ایک چیپٹر بند ہوا ہے, ایک چیپٹر کھلا ہوا ہے. ظالم اور یزید کے خلاف بولنا ہے, یہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے بہتر کون بتائے گا. کربلا میں جہاں شہادت کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے وہیں سے بولنے کا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے. تو بس اگر کوئی اپنے زمانے کے یزید کے مقابلے پر بول نہیں رہا, زمانے کے یزید سے مراد کیا ہے؟ آج کوئی ہے نا جو یزیدیت کے لیے نعرے لگا رہا ہے, تو آج اگر کوئی یزیدیت کے لیے نعرے لگا رہا ہو اور اس کے مقابلے پر حسینیت کا نعرہ لگانے والا کوئی موجود نہ ہو تو پھر یہ شکست ہے سید الشہداء کی. لہذا جن کو حسینیت زندہ باد اور یزیدیت زندہ باد کے نعروں سے تکلیف ہو رہی ہے, یہ اپنے زمانے میں ابا قبا کے اندر یزیدی لشکر کے ساتھی ہیں. اس لیے کہ واضح طور پر یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ یزید وقت کے سامنے حسینیت کا نعرہ نہ لگے. تو یہ تمہاری بھول ہے. جس نے بھی حسین کے فرش پر آ کر ایک مرتبہ بھی حسین کا رزق کھایا ہوا ہے, اس کی روح میں حسین زندہ باد ہے. ہم
زندہ باد,
زندہ باد,
مردہ باد,
مردہ باد,
مردہ باد.
اللہم صل علی محمد. علی کی بیٹی اسی حسین زندہ باد کے لیے زندان شام میں کھڑی, دربار شام میں کھڑی ہے. 48 یا 72 گھنٹے صرف بابو صاحب پر کھڑی رہی ہے تاکہ دربار کی آرائش مکمل ہو جائے. دربار کی آرائش مکمل ہونے کے بعد جب اہل بیت اطہار کو دربار میں بلایا گیا تو امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے, سر جھکا کر ایک کونے میں چپ چاپ کھڑے ہو گئے. لیکن سخت ہے میرے مولا کے لیے کہ جب بیبیوں کو وارد کیا جا رہا تھا, شمر ملعون ایک مقام پر کھڑے ہو کر بیبیوں کے نام, اب بیبیاں کیا کر سکتی ہیں؟ ایک دوسرے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا کر اپنے پردے کو بچا رہے. اور اسی کیفیت کے ساتھ ایک جگہ حلقہ بنا کر بیبیاں اس طریقے سے بیٹھ گئیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے اندر چھپا سکے. اور اس حلقے کے درمیان میں ایک بیبی آ کر بیٹھی ہے, حیا کی ملکہ ہے, عفت کی شہزادی ہے, اور درمیان میں بھی اپنے آپ کو ایسے سکیڑ کر اپنے آپ کو اس کیفیت کے ساتھ لے کر بیٹھی, گویا اپنے وجود کا اظہار نہیں کرنا چاہتے. کافی دیر گزر گئی, بہت کچھ ہوا ہے دربار میں, لیکن ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب شرابی شراب کے نشے میں چور ہو گیا اور پھر اس کے سامنے غریب کے سر کو تشت میں لا کر رکھا گیا. ابھی تک تو ملحدانہ اور کافرانہ اشعار پڑھ رہا تھا, بس نشہ جب سر چڑھا تو ایک چھڑی اٹھا کر غریب کے لبوں پر جسارت کرنا شروع کیا. بھئی یہ وہ مقام تھا جب حضرت نے ایک مرتبہ امام نے سر کو بلند کر کے کہا, ملعون تجھے پتا ہے یہ ہونٹ بوسا گاہے رسالت, پیغمبر نے ان ہونٹوں کا بوسا لیا ہے. حضرت کی آواز کا گونجنا تھا. شرابی نے ایک دفعہ پوچھا, کون ہے یہ؟ کہ یہ علی ابن الحسین ہے. کہ میں نے تو کہا تھا کہ ان کے سارے مردوں کو قتل کر دینا, اس کو کیوں نہیں قتل کیا؟ کہا یہ بہت بیمار تھا, ہم نے یہ سمجھا تھا کہ راستے کی صعوبتوں میں اور مشکلوں میں ہی مر جائے گا, لیکن یہ زندہ یہاں تک آ گیا. کہا اگر زندہ یہاں آ گیا ہے تو یہیں دربار میں اس کو قتل کر دو. 300 حبشی غلام جلاد کھڑے ہوئے تھے, بس جب اشارہ ہوا ایک جلاد حبشی نے اپنی تلوار کو نکالا, امام کی طرف قدم بڑھائے. ابھی چند قدم بڑھا تھا وہ حلقہ جس کے درمیان وہ بی بی اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھی ہوئی تھی, ایک مرتبہ حلقے کو توڑ کر باہر آئی, آ کر امام سجاد کے سامنے کھڑی ہو گئی. للکار کے کہتی ہے, خبردار جب تک میں زندہ ہوں کوئی میرے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. شرابی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ
یہی تو علی کی بیٹی ہے، یہی تو زینب کبریٰ ہے، جس کے خطبوں نے تیری حکومت کو لرزہ براندام کر دیا ہے، کہاں میں نے بڑا نام سنا ہے اس کا، آج اس کو بھی قتل کر دو۔ بس جناب زینب کے قتل کا حکم ملا، جلاد نے اپنا رخ جناب کی جانب کیا، ابھی چند قدم بڑھا تھا، حلقے سے ایک اور بی بی آگے بڑھی، چہرہ سیاہ ہے، بال سفید ہیں، آگر کہتی ہے خبردار، جب تک میں زندہ ہوں میری شہزادی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ شرابی نے پوچھا اب یہ کون ہے، کہا ان کی کنیز ہے، نام فضہ ہے، کہا کنیز کی یہ جرت، اسے بھی قتل کر دو۔ اب جلاد جناب فضہ کی جانب بڑھا، ابھی کچھ قدم نزدیک ہوا تھا، بی بی نے چہرے سے بالوں کو ہٹا کر کہا، حبشہ کے لہجے میں مخاطب ہوئی، اسے کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں ہوں میمونہ، تمہاری وہ شہزادی جو اپنے جوتے تخت پر رکھ کر سیدہ کے دروازے پر کنیز بننے کے لیے چلی گئی تھی، بس شہزادی کا نام آنا تھا۔ تین سو حبشیوں نے اپنے تلوار کو باہر نکالا، للکار کے کہا خبردار ہماری ملکہ یہاں پر موجود ہے، کسی نے ہماری ملکہ کو ہاتھ لگایا ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ بھئی یہ منظر پیدا ہونا تھا، شرابی کا نشہ کافور ہو گیا، ایک مرتبہ ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتا ہے ہاتھ روک لیا جائے، ارے ہاتھ رک گیا، جناب زینب و جناب سجاد قتل سے بچ گئے، لیکن بی بی نے ایک مرتبہ مدینہ کا رخ کیا، آواز دے کر کہا نانا آ کر اپنی بیٹیوں کی غربت کو دیکھو، ارے کنیزوں کے حامی و ناصر موجود ہیں، تمہاری بیٹیوں کا کوئی حامی و ناصر۔
اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسع علم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون، ماتم حسین۔